गुज़िश्ता सदी के 60 की दहाई में सबसे ज्यादा तेरे बहस शख्सियत शायद इमाम मूसा सदर की हो, जिन्होंने अजम की सरजमी से उठकर अरब की सरजमी पर कदम रखा था। लुबनान का सियासी तबका उस वक्त हैरत में पड़ गया जब उन्होंने जुनूबी लुबनान के शहर सूर की रिहाइश के 8 साल के अंदर ही लुबनान के शिया मुसलमानों के लिए पहली तंजीम की बुनियाद रखी और खुद शिया इस्लामी मजलिसे आला के सरबराह के तौर पर उभर कर सामने आए। और कुछ ही अरसे में लुबनान में हर खास व आम की जुबान पर यही नाम था, सैयद मूसा। उन्होंने लुबनान की सियासी लुगत में लफ्ज़ महरूमीन का इजाफा किया और उसके साथ ही मजलूमों और महरूमों के इमाम के लफ्ज़ का भी इजाफा हो गया।
ممثل صاحب الفخامة الأستاذ إلياس تركيز دولة رئيس مجلس الوزراء أصحاب الدولة والعطوفة والسعادة إخواني أصحاب السماحة أيها الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله الترحيب بحضوركم ليس ترحيبا مني إلى هذا البيت الذي طالما فتح ذراعيه لجميع أبناء لبنان.
हाजमिया वो शहर जिसकी अक्सरियत और पहचान ईसाई है, जहां इमाम मूसा सदर ने शिया इस्लामी मजलिस आला की बुनियाद रखने का फैसला किया ताकि मुख्तलिफ मजाहिब की बाहमी जिंदगी की मिसाल कायम करके आलमी बिरादरी और अमनो अमान के सिलसिले में इस्लामी सियासत का मौकिफ दुनिया के सामने पेश किया जा सके। वो इस्लाम जो दूसरों पर कुफ्र के पतरे थोप कर उसे मिटाने की कोशिश नहीं करता बल्कि उनके वजूद को मोहतरम जानकर अपना करीमाना किरदार पेश करता है। इमाम मूसा सदर ने सिर्फ मस्जिद के मिंबर व मेहराब में ही नहीं बल्कि चर्च में भी अपने एजाज़ बयानी से लोगों के दिलों को जीत लिया था। इस किस्म का मंजर लुबनानी सियासत ने पहले कभी नहीं देखा था। ये शख्स मस्जिदों और चर्च में यही कहना चाहता था कि लुबनान हमारा वतन है, हमारे बुजुर्गों ने उसे संवारा है और अब हमें आपस में मिलकर बराबरी के साथ जिंदगी गुजारने का सलीका सीखकर उसे और निखारना होगा। काला मामा, खूबसूरत बुलंद कद व कामत, लबों पर हमेशा मुस्कुराहट, दिलों को छू जाने वाला अंदाज़े बयां, उन्हीं चीजों के साथ इमाम मूसा सदर लुबनान के सियासी तबके में ऐसे मुनफरिद आलिम दीन की हैसियत से उभरे जो सियासत के तमाम मैदानों में बराबर से हिस्सा लेकर लुबनान की सबसे बड़ी अक्सरियत के आपसी इख्तलाफात व इंतशार, गुरबत, जहालत और महरूमियत को मिटाना चाहते हैं, उसी तरह पूरे अज़्म के साथ इस वतन में इत्तेहाद की खुशगवार फिजा के मेमार भी हैं, जिसे हुक्मरानों ने कबीलों और ग्रोहों में बांट रखा था। जिस वक्त लुबनान की सरजमी हुकूमत इक्तदार और अपने अपने मफाद की खातिर अरबी कौम परस्ती के शोलों के जरिए भड़काई गई खाना जंगी की आग में जल रही थी, तो ऐसे में इमाम मूसा सदर की अजीम शख्सियत निहायत अहमियत की हामिल थी। इमाम मूसा सदर न दाएं बाजू के साथ थे और न बाएं बाजू के और न ही किसी के रकीब थे, बल्कि ऐसे इस्लामी मसले की हैसियत रखते थे जिन्होंने इब्तदा में कमजोर होने के बावजूद खाना जंगी की आग में खुद ना फंस कर उसे ठंडा करने में अपनी पूरी कोशिश सर्फ कर दी, जबकि लोग एक दूसरे पर असलह ताने हुए थे। इमाम मूसा सदर ने इजराइल के अलावा किसी पर असलह नहीं उठाया। लुबनान की खाना जंगी की किताब में किसी भी सफ़े पर इमाम मूसा सदर का नाम नहीं मिलता। वो लुबनान में जंग व जेदाल के नहीं बल्कि अमन व अमान के अलम्बरदार थे। पच्चीस अगस्त 1978 को मिडल ईस्ट एयरवेज का जहाज शहर त्रिपोली के हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें इमाम मूसा सदर के हमराह शेख मोहम्मद याकूब और नामवर सहाफी अब्बास बदरुद्दीन भी मौजूद थे। वो तीनों कर्नल मुअम्मर कज़ाफी के रस्मी दावत नामे पर वहां गए थे। मुलाकात का मौजू था लुबनान की खाना जंगी की राह हल की तलाश, लेकिन क्या ये मुलाकात वकूफ पजीर हुई? यहीं से उन सवालों का सिलसिला शुरू होता है जिसकी ना कोई इंतहा है और ना ही कोई तसल्ली बख्श जवाब। 27 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, अभी भी इस अहम सवाल का कोई जवाब नहीं। قذافی نے موسیٰ صدر کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ابھی بھی وہ اسیر ہیں یا شہید کر دیے گئے؟ اگر قذافی نے انہیں شہید کر دیا تو ان کے جسد مبارک کو کہاں چھپایا ہے؟ کیا لیبیا کے شہر تبرک میں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، یا ابھی بھی لیبیا کے صحرا میں کسی زندان میں اسیر ہے جیسا کہ بعض شاہدوں کا کہنا ہے؟ امام موسیٰ صدر آج نہ تو شہید ہیں جن پر فاتحہ پڑھا جا سکے، نہ تو اسیر ہیں جن سے ملاقات کی جا سکے، بلکہ وہ گمشدہ سردار ہیں جن کا مدت سے ہماری آنکھوں کو انتظار ہے۔ یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ امام موسیٰ صدر کو اغوا کرنے کے جرم میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ لبنان کی زمین کے ہر ایک حصے پر امام موسیٰ صدر کے قصے رٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایک لبنانی رہنما ہیں جنہوں نے قوم کی ہر طریقے سے خدمت کی اور دنیا بھر میں قوم کے نام کو روشن کیا، لیکن لبنانیوں اور عربوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اس رہنما کی ایران کی رہائش کے بارے میں جانتے ہوں، وہ ملک جہاں انہوں نے آنکھیں کھولی اور جہاں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ امام موسیٰ صدر کی داستان لبنان سے بھی وابستہ ہے اور ایران سے بھی۔ اس حصے میں ہم امام موسیٰ صدر کی ایران کی رہائش پر روشنی ڈالیں گے۔ شہور جنوبی لبنان کی ایک آبادی، اس کے ایک قدیم محلے میں ایک پرانا گھر ہے جس کے در و دیوار پر کچھ نقوش بنے ہوئے ہیں، حالانکہ گردش ایام نے ان نقوش کو مٹا دیا ہے جس کی وجہ سے اسے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک یہ گھر اور دوسرا یہاں سے ہزاروں میل دور قم المقدسہ کی سرزمین میں بھی ایک اور گھر ہے جس کا پہلے والے گھر سے گہرا تعلق ہے۔ لبنان اور ایران کے اس تعلق کی اہم کڑی کا نام ہے امام موسیٰ صدر۔ ان دونوں گھروں کی الگ الگ داستان ہیں جسے زمانے نے نگل لیا ہے، اور زمانے کی چوٹ نے اس کے در و دیوار پر اپنے گہرے اثر چھوڑے ہیں۔ آئیے ان دیواروں سے گزرے ہوئے ایام کی داستان پوچھتے ہیں۔ صدیوں پہلے کچھ شیعہ گھرانوں نے لبنان کی پہاڑیوں میں پناہ لی، جو اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بیزار ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ انہی گھرانوں میں سے ایک امام موسیٰ صدر کا کنبہ بھی تھا۔ محرخین اور نسل و نسب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امام موسیٰ صدر کے چودھویں جد ابو الحسن تاج الدین تھے، جو جبیل اور کسروان نامی جگہ پر آباد ہوئے، جو کہ لبنان کی پہاڑیوں کے جنوبی حصے پر واقع ہے۔ سن 1292 عیسوی میں یہاں کے شیعوں پر فوجی حملے شروع ہو گئے، اور اس زمانے میں وہ حملے اپنی انتہا تک پہنچ گئے جب وہ مشہور فتویٰ دیا گیا جس میں شیعہ مسلمانوں کے خون کو مباح قرار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 1305 میں چوتھا حملہ ہوا، جو کی تاریخ میں حملے فتح کسروان کے نام سے مشہور ہے، اور اسی سے اس خطے کا نام کسروان پڑ گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد لبنان کی پہاڑیوں سے ہجرت کر کے تقریباً 1658 میں امام موسیٰ صدر کے اجداد جنوبی لبنان کے شہور نامی شہر میں آباد ہو گئے، جہاں وہ 268 سال مقیم رہے، اور اسی گھر میں امام موسیٰ صدر کے دادا سید صالح شرف الدین نے بھی زندگی گزاری۔ لیکن قدرت کی منشا یہی تھی کہ امام موسیٰ صدر کی ولادت اپنے آبائی گھر سے ہزاروں میل دور قم کی مقدس سرزمین کے محلے عشق علی میں واقع ہو۔ یہیں اسی قدیم محلے میں کھیلتے کودتے इमाम मूसा सदर ने अपना बचपन गुजारा। दिन हफ्ते साल गुजरते गए और इमाम मूसा सदर ने बचपन की सरहदों से गुजरते हुए जवानी की दहलीज पर कदम रखा। सन 1957 में जब उन्होंने कुम छोड़कर लुबनान की तरफ हिजरत की तो कुछ लम्हे अपने घर की चौखट पर खड़े रहे। घर में दाखिल होने के बाद कदीम कुएं के दहाने पर पहुंचकर सूरे फातिहा की तिलावत की, क्योंकि उसी कुएं पर उनके चचा को कत्ल कर दिया गया था जिनका नाम सैयद हिब्तुल्ला था, जो सन 1874 में अहमद जदार के अहलकारों के हाथों शहीद कर दिए गए थे। उसी वाकये के बाद इमाम मूसा सदर के अजदाद ने ईरान और इराक की तरफ हिजरत इख्तियार कर ली, जिसका इख्तिताम सन 1959 ईस्वी में लुबनान के शिया रहनुमा सैयद अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन की दावत पर इमाम मूसा सदर के लुबनान लौटने और वहां कयाम पजीर पर हुआ। मूसा सदर की लुबनानी दास्तां की इब्तदा सन 1959 से होती है, जब वो लुबनान की जुनूबी शहर सूर में कयाम पजीर हुए, लेकिन उनकी ईरानी दास्तां की इब्तदा 4 जून 1928 से होती है, जब कुम अल मुकद्दसा की सरजमी पर उन्होंने आंखें खोली और उनकी विलादत हुई। सैयद मूसा, सैयद सदरुद्दीन सदर और सैयदा सफिया अस्सालिहा बिनते आयतुल्ला सैयद हुसैन तबातबाई के घर के तीसरे फर्जंद हैं।
हम 10 भाई बहन हैं, उनमें से कुछ अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे इंतकाल कर गए और कुछ अल्लाह उन्हें तूले उम्र दे मौजूद हैं। सबसे बड़े मेरे भाई सैयद रजा हैं, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल करे। उनके बाद सैयद अली हैं, उनके बाद मेरी बहन सिद्दीका हैं, जो अभी हाल ही में इंतकाल कर गईं। उनके बाद सैयद मूसा है, अल्लाह खैर व आफियत से उनका दीदार नसीब करे। उनके बाद बहन ताहिरा है, बहन मंसूरा, बहन बतूल, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करीब 10 साल पहले इंतकाल कर गईं। बहन बतूल के बाद बहन जहरा, फातिमा और रबाब। मेरे ख्याल से आपने हमारे इस घर की फिल्म बनाई होगी।
लेकिन सैयद मूसा सदर तो कुम में पैदा हुए थे ना?
जी जी हाँ।
मोहल्ला इश्क अली में?
जी हाँ, उसी घर में।
लेकिन अब वो सड़क में ले लिया गया है।
जी दुरुस्त है, अब वो सड़क में ले लिया गया है।
सैयद मूसा के वालिद आयतुल्ला सैयद सदरुद्दीन सदर कुम में दीनी मदारिस के सरपरस्त थे, जिन्होंने बहुत से तालिबे इल्मों की तरबियत की और मुख्तलिफ रिसाले और अखबारों में मदामीन भी लिखते थे। मुआशरती मसाइल और मुश्किलात के हल में हमेशा शरीक रहे, बहुत से पुल बनवाए, रास्तों की मरम्मत करवाई, कई अस्पताल तामीर करवाए, 15 से ज्यादा इल्मी व दीनी और मुआशरती इदारों को कायम किया और एक इमदाद व ताउन का इदारा भी कायम किया, जिसने दूसरी आलमी जंग के दौरान हजारों लोगों को भूख से निजात दिलवाई।
सैयद सदरुद्दीन की शख्सियत उनके माशरती और सियासी मसाइल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की वजह से एक मुमताज शख्सियत बन के उभरी। यहाँ तक कि मर्जियत और हौज़े इल्मिया के हुकूमती मसाइल आयतुल्ला सदरुद्दीन ही के जरिए अंजाम पाते थे। हौज़े इल्मिया के तमाम इज्तिमात, मुतालबात और एतराजात को आयतुल्ला सदर ही संभालते थे। हुकूमत के बड़े बड़े अहदेदार और अफसर, यहाँ तक कि खुद शाह जब कुम आया करता था तो आयतुल्ला सदर से और हरम मासूमा के गोशे में मुलाकात और इनसे गुफ्तगू किया करते थे और आयतुल्ला सदर उन्हें अवाम और हौज़े इल्मिया के मुतालबात और उनके मसाइल से आगाह किया करते थे और दीनी व माशरती मसाइल पर जोर देते थे। यहाँ तक कि शाह पर भी इस किस्म की मुलाकातों की हैबत तारी रहती थी।
यहाँ इन्हीं गलियों में मूसा सदर ने अपना बचपन और लड़कपन गुजारा। उन पुराने मोहल्लों को उनका बचपन खूब याद होगा जिसकी गली कूचों में वो खेला करते थे। मूसा सदर का इल्मी सफर उनके बचपन ही से शुरू हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त कुम के रूहानी घरानों के बच्चों का कॉलेज में दाखिला लेना बड़ा ऐब समझा जाता था।
मुझे याद है कि इमाम मूसा सदर बहुत ही जहीन थे, हर दर्जे में अव्वल मकाम हासिल करके हमेशा मुमताज रहते थे। सच में उनकी बला की जहानत खुदादादी थी। उन्होंने कॉलेज के तमाम मराहिल को नहायत मुमताज हैसियत के साथ खत्म किया। मुझे याद है कि इमाम मूसा सदर को खेलों में फुटबॉल बहुत पसंद था, वो कॉलेज के फुटबॉल टीम में भी शामिल थे और कॉलेजों के पहले टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए पहले मरहले में इंतखाब भी हुए थे।
इमाम मूसा सदर ने तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया और वो पहले रूहानी और दीनी तालिब इल्म करार पाए जिसने इस जमूत को तोड़कर दीनी और दुनियावी तालीम को मिलाने का हसीन नमूना पेश किया। उनका ये कदम कुम्मी उलमा के घराने में राइज रवाज के खिलाफ था। अलबत्ता उनसे पहले उनकी फूफी यानी आयतुल्ला सदर की बहन ये रिवाज तोड़कर तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। सन 1953 में सैयद मूसा ने हुकूक माशियत में एमए की सनद इम्तियाजी हैसियत के साथ हासिल की और वो आला तालीम हासिल करने के सबब यूरोप जाने के लिए भी मुंतखब हुए, लेकिन वो नहीं गए।
इमाम मूसा सदर ईरान में पहले आलिमे दीन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो और शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी के उलमा में से थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के शोबे माशियत में दाखिला लिया, क्योंकि उस जमाने में माशी मकातिब फिक्र की सरगर्मियां उरूज पर थी। बाएं बाजू की तंजीम और सोशलिज्म के अफकार मुल्क भर में फैल रहे थे और उसके अलावा दीनी सकाफत में भी उस शोबे की बहुत अहमियत है। उस जमाने में सरमायादारी सूदखोरी पर मबनी माशियत पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी शोबे में दाखिला लिया। मशहूर है कि किसी एक मौजू पर मेरे ख्याल में बैंकिंग सिस्टम के इम्तिहान में उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया था। इस इम्तिहान में किसी बैंक के मैनेजर भी शरीक थे। उस वक्त उस्ताद ने मैनेजर को खिताब करके कहा, देखा, हालांकि ये एक आलिम दीन है और सूदी सिस्टम को हराम जानते हैं, उसके बावजूद अवार्ड हासिल कर रहे हैं और तुम इसी शोबे में काम करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते।
सैयद मूसा ने दीनी तालीम का आगाज सन 1941 में किया। उस वक्त वो मदरसे सुनाई में जेरे तालीम थे। मूसा सदर अपनी तालीम को गर्मियों में भी जारी रखते थे। हालांकि वो जमाना हौजे में छुट्टियों का होता है, लेकिन मूसा सदर के यहाँ गर्मी की छुट्टी का कोई मफहूम नहीं था, बल्कि उन्होंने उस अरसे में फारसी और अरबी में महारत हासिल करने के बाद अंग्रेजी और फ्रेंच में भी महारत हासिल कर ली।
उनकी इल्मी पेशरफ बहुत ही तेज थी, इतनी कि हरेक को हैरत में डाल दिया। वो दौरे जो आम लोग 5 साल में खत्म करते थे, ये 2 साल में कामयाबी के साथ खत्म कर लिया करते थे और कभी भी कोर्स किया हौजरी निसाब की किताबों पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि मजीद मालूमात गहरी और वसी इत्तलात के शौक में वो दूसरी किताबों का भी मुतालिया करते थे। फिक, उसूल, मंतिक, मानी बयान, हदीस, रिजाल और दिराया के साथ साथ और भी मौजूआत का मुतालिया करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में आइंस्टाइन का नजरिया निस्बियत बयान हुआ, सैयद मूसा इस नजरिए के बारे में हर किताब का एक माहिर की हैसियत से बगौर मुतालिया किया करते थे और ऐसे मुतालिये के लिए आला मदारिज की जरूरत होती है।
नौजवान मूसा सदर ने इब्तिदा में दीनी तालीम अपने भाई सैयद रजा से हासिल की और फिक्र व उसूल को अपने वालिद की नहज पर हासिल किया और उसी तरह इमाम खुमैनी और सैयद मोहम्मद दामाद के दरियाई इल्म से फैजयाब हुए। अरबी अदब शहीद मुर्तजा मुतहरी से हासिल किया जिन्होंने अदब में काफी महारत हासिल की थी। उन्होंने फलसफा इमाम खुमैनी और फलसफे के सुतून साहिब तफसीर उल मीजान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से हासिल किया। اور فقہ کی اجتہادی بحث میں آیت اللہ شریعت مداری کے درس خارج سے استفادہ کیا. اعلیٰ ذہن اور بھرپور محنت کی وجہ سے موسیٰ صدر بہت جلد اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہو گئے.
وہ سید موسیٰ کے نام سے مشہور تھے، بڑے بڑے کمالات کے حامل تھے، خوش کردار، خوش اخلاق، خوش فکر، نہایت ذہین اور معاملات میں نہایت دقیق تھے. انہی اوصاف سے وہ پہچانے جاتے تھے. طالب علموں میں ان کی شخصیت بہت ممتاز تھی. دقیق اور باریک بینی میں تیز فکر کے حامل تھے اور دن بدن ان کی فکر پختہ ہوتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ طلاب اور رفقا اپنے فردی مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے اور ان سے فکری مدد حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ بھی مشکلات و مسائل کے حل کرنے میں طلاب کی مدد کرتے تھے.
نوجوان موسیٰ صدر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر درس کو مختلف اساتذہ سے حاصل کیا کرتے تھے تاکہ مختصر عرصے میں وہ درس جلد از جلد حاصل کر سکیں. مثال کے طور پر فقہ، جس کے بہت سے ابواب ہیں، وہ ایک باب ختم کر کے دوسرے باب کو شروع کرنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایک ساتھ مختلف ابواب اور اس باب کے ماہر ترین استاد کے پاس پڑھا کرتے تھے. چنانچہ عبادات ایک استاد سے تو معاملات دوسرے استاد سے پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک ہی باب کو مختلف اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک کی الگ رائے اور الگ دلیل ہوا کرتی تھی.
ان کی شخصیت بڑی عظمتوں کی حامل تھی. اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ درس ہو یا تحقیق یا معاشرتی سرگرمیاں، ان کی شخصیت سب سے ممتاز اور الگ ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر آیت اللہ موسیٰ زنجانی، جو کہ قم کے موجودہ مراجع تقلید میں سے ہے، اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان کے ساتھیوں میں سے تھے. جب وہ دونوں مرحوم داماد کے درس خارج میں شریک ہوا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ استاد کے نظریے کے سلسلے میں جب میرے ذہن میں کوئی نقطہ آتا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ذہن میں سوال مرتب کرتا، سید موسیٰ مجھ سے پہلے نہایت واضح اور وسیع انداز میں استاد کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے. سید موسیٰ اپنے درس میں نہایت منظم، دقیق اور ممتاز تھے.
سلسلے امامت کی آٹھویں کڑی، امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر آیت اللہ صدر نے اپنے فرزند کو امامہ اور لباس رسول سے زیب تن کیا. اس موقع پر آیت اللہ صدر کے گھر میں عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوا، جس میں حوضۂ علمیہ کے جید علماء اور اساتذہ موجود تھے، اور امام خمینی کی مانوی موجودگی نے اس محفل کی رونق میں مزید اضافہ کر دیا تھا. آیت اللہ سید احمد شبیر زنجانی نے اپنے ہاتھوں سے سید موسیٰ صدر کے سر پر امامہ رکھا. اس وقت سے کالا امامہ اور لمبا جبا سید موسیٰ کی پہچان بن گیا. سید موسیٰ اپنے اساتذہ کے بہت قریب تھے. ان کے اساتذہ میں یہ رواج تھا کہ جب بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جایا کرتے تھے تو اپنے قریبی شاگرد کو اپنا ہمسفر منتخب کیا کرتے تھے، اور یہ حوض علمیہ میں بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے مشہد کے سفر میں اکثر امام موسیٰ صدر کو اپنا ہم سفر منتخب کیا کرتے تھے. کمسن موسیٰ صدر اپنے طالب علمی کے دوران ہی مسند تدریس پر استاد بن کے بیٹھے، اور ان کے بہترین بیان کی وجہ سے ان کے درس میں طالب علموں کی ایک عظیم تعداد اکٹھا ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ مسجد حضرت معصومہ اپنی تمام وسعتوں کے باوجود طالب علموں سے بھر جایا کرتی تھی.
وہ طالب علم بھی تھے اور استاد بھی، درس پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. طالب علموں کی کثیر تعداد ان کے درس میں شریک ہوتی تھی. ان کے درس کی بڑی شہرت تھی. ان کا پڑھانے کا اور درس دینے کا انداز بہت منفرد خصوصیتوں کا حامل تھا. حوض علمیہ میں ان کا حلقہ درس ایک عظیم مقام حاصل کر چکا تھا، اور سید صدر کا شمار حوضے کے عظیم المرتبہ جید علماء اور اساتذہ میں ہونے لگا تھا.
سید موسیٰ صدر مقام اجتہاد پر فائز ہونے سے پہلے اپنے والد کی تقلید کیا کرتے تھے. تقلید شرع احکام میں فقی عالم کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اور فقی اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے مقررہ اصولوں کی بنیاد پر اجتہاد کر کے شرع احکام کو حاصل کرتا ہے.
جب سے میں سید موسیٰ کو جانتا ہوں، وہ اگر کسی کی تقلید کرتے تھے تو اپنے والد کی تقلید کرتے تھے، پھر وہ خود درجہ اجتہاد پر فائز ہو کر صاحب نظر ہو گئے اور کسی کی تقلید میں نہیں تھے۔ ہاں، یقوم کے قیام کے آخری ایام کی بات ہے، شاید ابتدا میں وہ اپنے والد محترم یا جد امجد کی تقلید میں ہو، لیکن جب وہ اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے تو خود صاحب نظر ہو گئے، تو پھر انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔
امام موسیٰ صدر نے نہایت کمسنی میں قوت اجتہاد کو حاصل کر لیا۔ کمسنی کے عالم میں اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہونا ان کا خاندانی شیوا تھا۔ ان کے چچازاد بھائی شہید محمد باقر الصدر 18 سال کی عمر میں ہی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ ان کے چچا سید حیدر یعنی شہید باقر الصدر کے والد کا فقہی مباحث پر حاشیہ آج بھی مشکلات الحیدریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے والد سید صدر، دادا سید اسماعیل اور پردادا سید صدر الدین سب کے سب کمتنی میں درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے سلسلے میں زبان زدے عام و خاص ہیں۔ ان کے والد کے ایک چچا کا کمتنی سے ہی آقا مجتہد نام پڑ گیا تھا، لہذا اتنی جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہونا ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔
امام موسیٰ صدر منطقی، محکم اور متقن استدلال کے مالک تھے۔ بعض علمی اور شرعی مسائل میں اپنا خاص نظریہ رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس نظریے کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ اپنے استدلال اور نظریے میں اتنے مضبوط تھے کہ فقہا کے اجماع کے برخلاف شہرت فتویٰ کے باوجود بے جھجک اپنے نظریے کو بیان کرتے اور عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر ہونا اور روزہ نہ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ سفر کی مشقتوں میں ایک مشقت کا اضافہ نہ ہو، لیکن آج کا سفر مشقتوں والا نہیں ہے بلکہ بہت ہی آرام دہ ہو چکا ہے، اس لیے قانون اس پر جاری نہیں ہوگا۔ لہذا سید موسیٰ صدر سفر کے عالم میں بھی نماز قصر نہیں بلکہ مکمل پڑھتے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔
سید موسیٰ صدر حوضہ علمیہ قم میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، اور حوضہ علمیہ قم کے 3 نامی گرامی اساتذہ نے امام موسیٰ صدر کے اجتہاد کی تصدیق کی تھی۔ فقہی اور اصولی مسائل میں صاحب نظر ہونے کے باوجود انہوں نے نجف اشرف جانے کا عزم کیا۔ حوضہ علمیہ قم کے سربراہ آیت اللہ بروجردی سے اجازت اور تائید حاصل کرنے کے بعد سید موسیٰ نے عراق کا سفر اختیار کیا اور 1959 تک ان کا وہاں قیام رہا۔ نجف اشرف عالم تشیع کا مرکز ہمیشہ سے علماء کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ علوم دینی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نجف اشرف کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے، کیونکہ باب مدینۃ العلم کے جواز میں علم حاصل کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سید موسیٰ صدر نے بہت سے مراجعین کے درس میں شرکت کی ہے، جیسے آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ مرتضیٰ الیاسین، آیت اللہ ابو القاسم الکھوئی، آیت اللہ عبد الہادی شیرازی، آیت اللہ حسین الحلی، آیت اللہ صدر باد کوبا، آیت اللہ سید محمود شہرودی وغیرہ۔
سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید موسیٰ صدر اور ان کے چچازاد بھائی سید محمد باقر صدر میں بہت گہرے تعلقات تھے۔ وہ ساتھ ہی درس پڑھتے تھے اور مباحثہ بھی کرتے تھے۔ لبنان کے قیام کے کئی سال پہلے جب امام موسیٰ صدر نجف اشرف گئے تھے تو وہاں کئی مراجعین کے پاس علم حاصل کیا تھا، جیسے مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم، مرحوم آیت اللہ کھوئی۔ یہ دونوں بزرگوار امام موسیٰ صدر کو بہت چاہتے تھے اور دونوں نے امام موسیٰ صدر کو بہت سے علمی موضوعات پر سوالات بھی کیے، جس کا امام موسیٰ صدر نے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ آیت اللہ کھوئی نے امام موسیٰ صدر کے ایسے بہت سے ارشادات کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔
نجف اشرف کے جلیل القدر مرجع آیت اللہ شیخ الیاسین سید موسیٰ صدر کے ماموں تھے۔ امام موسیٰ صدر اور ان کے دو بھائی سید محمد باقر الصدر اور سید اسماعیل الصدر اصول استنباط کا درس خارج خصوصی طور سے آیت اللہ شیخ الیاسین کے محضر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس درس میں ان تینوں کے سوا کوئی شریک نہیں ہوتا تھا۔
میرے نجف اشرف پہنچنے کے بعد سید موسیٰ نجف آئے، انہوں نے آگاہ کھوئی کے درس میں شرکت کرنا شروع کیا۔ شروعاتی دنوں میں ہی انہوں نے اشکال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، دیکھو سید موسیٰ، یہ قم نہیں ہے، یہاں اگر زیادہ اشکال کرو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تمہارے خلاف ہو جائے۔ کہنے لگے، مجھے اپنی بات کہنے دو، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ واقعی وہ نہایت ہی تیز فہم تھے اور مباحثات میں بہت ہی مضبوط۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں پانچ لوگ علمی موضوع پر بحث کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک موسیٰ صدر ہوں گے۔
امام موسیٰ صدر نے نجف اشرف میں بھی قم کی طرح اپنی علمی برتری کو برقرار رکھا اور نجف کے علماء فقہا مراجع ازدام کے نزدیک ان کے لیے ایک خاص احترام تھا۔ ان کی منزلت کا عالم یہ تھا کی بعض اساتذہ درس کے دوران کسی کو بھی اشکال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، صرف اور صرف سید موسیٰ صدر کو اجازت تھی اور اساتذہ غور سے ان کے اشکالات کو سنا کرتے تھے۔ حوزہ علمیہ میں علماء کے درمیان یہ چیز اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی۔ وہ اجتہاد جو استنباط احکام کے جملہ معینہ علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ان میں صاحب نظریہ ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو نہج حوزہ علمیہ میں منہاج جواہری کے نام سے مشہور ہے، جو محقق اردبیلی اور شیخ انصاری جیسے گہری عمیق و دقیق نظر رکھنے والے علماء کا طریقہ رہا ہے۔ امام موسیٰ صدر فقیہ مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ شناس بھی تھے اور ان سے اتنی ہی امیدیں وابستہ تھیں جتنی ایک علمی خاندان کے وارث سے ہونی چاہیے۔ سید موسیٰ نہایت ہی لطیف ادبی ذوق کے مالک بھی تھے۔ آج بھی ان کی بہنوں کو ان کے بہت سے اشعار یاد ہیں جو انہوں نے نجف اشرف کے قیام کے دوران اپنی ماں کے نام لکھ کر قم بھیجے تھے۔ اے لطافت و محبت کی پیکر ماں، جس کے بس نام سے میری روح کو سکون ملتا ہے، تیرے قدموں پہ اپنے آنسوؤں کا سیلاب بہا دوں، اے وہ جس سے میرا آغاز، جس پر میرا انجام، میرا انجام صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے نہیں۔ میری جان قربان اس پر جس نے مجھے زیور ہستی سے نوازا ہے۔ سید موسیٰ صدر نے 1956 میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران ان کی عمر 28 برس تھی۔ ان کے استاد منوچہر خاکانی نے شیخ عزیز اللہ خلیلی کے گھرانے سے تعارف کرایا اور ان کی دختر نیک اختر پروین خلیلی سے سید موسیٰ صدر کا نکاح ہو گیا۔ اس طرح دونوں گھرانوں کے پرانے تعلقات اور گہرے ہو گئے۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے انہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطا ہوئیں، صدر الدین حمید، ہورا اور ملیحا۔ موسیٰ صدر کا گھرانہ ایران میں ایک سیاسی گھرانہ تھا اور وہاں کی سیاست میں نہایت اہم کردار ادا کر کے ایران کی حالیہ تاریخ میں اپنا ایک مقام حاصل کر چکا تھا۔ حالانکہ قم کا قدیمی حوزوی طبقہ اپنے خاص نقطہ نظر کے مطابق ہمیشہ علماء کی سیاسی سرگرمیوں کا مخالف رہا تھا، لیکن آیت اللہ صدر کا گھرانہ ہمیشہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ہی پہچانا جاتا تھا۔
اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں، ہمیں آج بھی یاد ہے کہ علماء کے گھرانے میں اخبار، رسالے، میگزین وغیرہ نہیں پڑھے جاتے تھے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں تھا۔ ہم لوگ پڑھتے تھے، پہلے ہمارے والد پڑھتے تھے، اس وقت ہم لوگ بڑے چھوٹے تھے۔ ہماری بڑی بہن بتاتی ہیں کہ اخبار اور رسالے ہمارے یہاں برابر پابندی کے ساتھ آتے تھے، ہمارے یہاں کے لوگ خود بھی پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی آگاہ کرتے تھے۔ جس زمانے میں فلسطین پر یہودیوں نے قبضہ کر کے فلسطینیوں سے ان کی سرزمین چھین لی، تو وہاں کے اخبار پڑھ پڑھ کے ہمارے والد مدرسے کے صحن میں بے چینی اور اضطراب کی حالت میں ٹہلتے اور گریا کرتے، اور اسی گریا کے عالم میں درس دینے جایا کرتے تھے۔ راستے میں لوگ تعجب سے انہیں گھیر لیتے اور گھبرا کے پوچھتے، آغا کیا بات ہے؟ ہمارے والد انہیں حالات سے آگاہ کرتے تھے، ہمارے والد زمانے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ مجاہدوں اور مستضعفوں کی تاریخ میں ان کے تمام اہم مسائل میں برابر کے شریک تھے۔
جس طرح امام روح اللہ خمینی ایک فقیہ مجاہد تھے جنہوں نے ایران میں انقلابی اسلام کے ذریعے دینداری کی شروعات کی اور اسے نئی حیات بخشی جسے تاریخ بھلا نہیں سکتی، اسی طرح سید موسیٰ صدر کے والد آیت اللہ صدر الدین صدر نے بھی مسلح انقلابی گروہ کی سرپرستی کر کے مفاد شریعت میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی تحریک امام خمینی کے 1963 میں پہلے قیام یعنی قیام 15 خرداد سے پہلے تھی، جس میں فدیان اسلام کے ایک مسلحہ گروہ نے ایران میں شہنشاہی نظام کو ختم کر کے اسلامی حکومت برقرار کرنے کی خاطر پرزور قیام کیا تھا۔ اس تحریک کی قیادت نواب صفوی کر رہے تھے۔ حوزہ علمیہ قم اس وقت حیرت میں پڑ گیا جب آیت اللہ صدر الدین صدر نے نواب صفوی کی تحریک کی سرپرستی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت حوزہ علمیہ کے مراجع، علماء اور اساتذہ کے درمیان یہ بہت ہی عجیب و غریب بات سمجھی جاتی تھی کہ آیت اللہ صدر جیسا مرجع وقت کسی مسلح انقلابی گروہ کے ساتھ نظر آئے جو حکومت کا تختہ پلٹنے، حکومتی اداروں کو بدلنے اور حکومتی اہلکاروں کا صفایا کرنے اور نئے سرے سے ایک اسلامی حکومت کے قیام کے لیے حکومت سے رمز و راز حاصل کرنے میں سرگرم ہو۔
آج یہ بات پورے ایران میں مشہور ہے کہ شہید نواب صفوی اور شہید عبدالحسین اوہدی دونوں آیت اللہ صدر الدین صدر کے مقلدین میں سے تھے۔ اسی طرح تنظیم فدائین اسلام کا ہر فرد ان کا مقلد تھا۔ فدائیان اسلام ہمیشہ آیت اللہ صدر الدین صدر سے رابطے میں رہتے تھے، اور ایران میں اس گہرے رابطے کی شہرت آیت اللہ صدر الدین صدر کی وفات کے بعد ہوئی، جب ان کی مجلس ترحیم میں فدائیان اسلام نے اپنے مرجع مقلد کی وفات کا سوگ منانے کا اعلان کیا۔
یہی نہیں بلکہ سید موسیٰ صدر کے جد امجد سید حسین طباطبائی قمی نے بھی آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کی وفات کے بعد عالم شیعیت کی مرجعیت سنبھالی اور شاہ رضا خان پہلوی اول کے خلاف زبردست سیاسی مورچہ قائم کیا۔ اس زمانے میں موسیٰ صدر کی عمر 7 برس کی تھی اور بچپن کے عالم میں یہ ان کا پہلا سیاسی تجربہ تھا۔ جب شاہ رضا خان پہلوی اول نے پردے کے خلاف منع حجاب کا قانون لاگو کر کے خواتین کے لیے عوامی جگہوں پر بے پردہ آنا لازمی کر دیا، تو آیت اللہ سید طباطبائی نے حوزہ علمیہ کے مروجہ رویش کے خلاف ایک تاریخ ساز سیاسی فتویٰ جاری کیا۔ منع حجاب کی سازش کے خلاف ہر طرح سے مقابلہ آرائی کرنا جائز ہے، چاہے اس راہ میں لاکھوں کی جانیں، من جملہ خود میری بھی جان کیوں نہ چلی جائے۔
اس فتوے کے بعد عوام کا ایک عظیم سیلاب امڑ پڑا۔ 1937 میں ایک عوامی تحریک کی صورت میں مشہد مقدس کی عوام اپنی سیاسی اور دینی رہنما کی قیادت میں سڑکوں پر نکل آئی اور امام رضا کے حرم میں ایک عظیم شان اجتماع ہوا. شہنشاہی فوج نے مداخلہ کی, مظاہرین پر بندوقیں چلا دی, یہاں تک کہ امام رضا کی زرہ کو بھی کافی نقصان پہنچا, جس کے بعد آیت اللہ سید تبا تبائی کو حراست میں لے لیا گیا. اعتراض میں مشہد کے بہت سے مومنین نے مسجد گوہر شاد میں نماز کے بعد دھرنا دیا اور حکومت سے سید تبا تبائی کی رہائی کی مانگ کی, لیکن اس بار بھی شاہی افواج نے نمازیوں کا قتل عام کیا. شہدا کے خون سے تحریک میں رنگ آ گیا.
آخر کار سید تبا تبائی کو رہا کرنا پڑا, لیکن شاہ نے انہیں رہا کر کے اپنی خاص حفاظتی دستے کی نگرانی میں عراق کی جانب جلا وطن کر دیا. لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد, جس کے نتیجے میں محمد رضا شاہ اپنے باپ کی جگہ تخت شہنشاہی پر قابض ہوا, موقع مناسب دیکھتے ہوئے آیت اللہ سید تبا تبائی نے اپنی 7 سالہ جلا وطنی کے بعد مشہد لوٹ آئے. جس جس شہر جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرا, استقبال میں لوگ اس طرح نکل آئے جیسے کوئی عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہو. مشہد پہنچنے کے بعد سید تبا تبائی نے شاہ کو سخت لہجے میں خط لکھا, جس میں انہوں نے منع حجاب کے قانون کو باطل قرار دینے کی ہدایت کی.
امام موسیٰ صدر کے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے ایران کے دینی اور سیاسی گھرانوں کی تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. اسی پرورش نے سید موسیٰ صدر کی سیاسی شخصیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے, بلکہ ان کے کردار اور رفتار کی اہم بنیاد وہ قانون وراثت ہے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں پایا ہے, اور اسی لیے وہ معاشرتی اور سیاسی مسائل میں گہرائی سے دلچسپی لیا کرتے تھے. سید موسیٰ ہمیشہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے علماء دین سے ایک خاص تعلق رکھا کرتے تھے.
وہ اخبار اور رسالوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا کرتے تھے, ایران کے سیاسی افراد سے مستقل رابطے میں تھے. مجھے علم نہیں کہ وہ خود کس حد تک ایران کی سیاست میں داخل تھے. وہ جدید رونما ہونے والے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. وہ صرف ایران کے سیاسی مسائل سے واقف نہیں تھے, بلکہ دوسرے ملکوں کے مسائل کا بھی گہرائی سے تجزیہ کیا کرتے تھے. سیاست اور جدید مسائل کے سلسلے میں اگر طالب علم کسی سے پوچھنا چاہتے تو وہ سید موسیٰ کے پاس ہی آیا کرتے تھے. مثال کے طور پر, حجاز میں کیا ہو رہا ہے, مصر کے کیا مسائل ہیں, عالم اسلام کے مسائل کیا ہے, جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے. اور امام موسیٰ صدر گہری نظر رکھنے والے ایک سیاسی مفسر کی حیثیت سے ان مسائل کا تجزیہ پیش کیا کرتے تھے. عام لوگ بھی ان کے پاس آتے اور اس سلسلے کے ہر سوال انہی سے معلوم کیا کرتے تھے. وہ بھی بڑی محبت سے ان سے پیش آتے اور شوق سے انہیں جواب دیا کرتے تھے. سید موسیٰ کے تعلقات صرف طلاب سے ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ان کے تعلقات تھے, چاہے وہ تاجر ہو, سیاسی ہو, صحافی ہو یا کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا ہو.
پچاسویں دہائی کی ابتدا میں ایران میں اسلامی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا. ان میں 3 تحریکیں قابل ذکر ہیں. پہلی اور نمایاں تحریک نواب صفوی کی سربراہی میں ہدایان اسلام کی تحریک ہے, جس نے شہنشاہی نظام کے خلاف مقابلے کے لیے مسلحانہ رویش کو اپنایا اور انہیں بہت سے آپریشن میں کامیابی بھی ملی, جیسے قطربی, حجیر, رزمہ آرا جیسے آپریشن. اس تحریک کو کم کے بعض علماء کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی. ان میں سے سب سے بڑھ چڑھ کر سید موسیٰ صدر کے والد یعنی فدائیوں کے مرجع آیت اللہ صدر الدین صدر کی حمایت تھی. دوسری تحریک ایک خاص طبقے میں مخصوص تھی, جس میں علماء, دانشور اور خاص خاص افراد شامل تھے. حالانکہ اس تحریک میں علماء حضرات بھی تھے, لیکن غلبہ لبرل لوگوں کا تھا. طالقانی اور بازرگان بھی اس میں شامل تھے, اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت کی بنا پر محمد مصدق کی تحریک میں دینی رنگ بھی پایا جاتا تھا. اس طرح ایک فکری اور اسلامی تحریک نرم رفتاری کے ساتھ خاص خاص حلقوں میں چل رہی تھی اور ابھی وسیع عوامی تحریک کی صورت اختیار نہیں کی تھی. امام خمینی کی تحریک بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی انہوں نے مرجعیت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی. اس وقت کے حوزہ علمیہ کے سرپرست مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ سید برجردی نے امام خمینی کو سیاسی اور حوزوی امور میں مشیر خاص کے طور پر انتخاب کیا تھا. امام خمینی حوزہ علمیہ کے اتحاد اور یکجہتی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف آیت اللہ برجردی کے فیصلوں کے حد تک ہی عمل کیا کرتے تھے. اپنے طور پر سید موسیٰ تحریک فدائیان اسلام کے سربراہ نواب صفوی کے ساتھ گہری عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، ان کے انقلابی افراد کا خاص احترام کرتے اور ہمیشہ ان کی حمایت کیا کرتے تھے، لہذا ان کے والد کا مکان ان خاص مقامات میں سے تھا جہاں نواب صفوی کے افراد اطمینان میں جایا کرتے تھے۔ سید صدر نے ڈاکٹر محمد مصدق اور آیت اللہ کاشانی کی پیٹرول نیشنلائزیشن تحریک کی کامیابی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صدر خاندان کے ڈاکٹر مصدق کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے، لیکن سید موسیٰ صدر اور امام خمینی کے تعلقات ایک استاد اور شاگرد جیسے تھے۔ وہ آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ شہید بہشتی، آیت اللہ مطہری کے ساتھی اور آقائے رفسنجانی کے استادوں میں سے تھے۔ آیت اللہ مطہری کے ساتھی اور آقائے رفسنجانی کے استادوں میں سے تھے، اور یہ سب کے سب انقلاب اسلامی ایران کے سربراہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایران میں کمیونسٹ فکر رکھنے والی حزب توداہ کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھی، اور کمیونسٹ فکریں ایران میں بری طرح پھیلی ہوئی تھی۔
اس وقت حزب توداہ کمیونسٹوں کی سربراہی کر رہی تھی، وہ لوگ بڑے پیمانے پر کام کر رہے تھے، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران انہیں متفقین کی حمایت بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ شاہ ایران جرمن کی طرف مائل تھا، تو متفقین نے حزب توداہ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ جرمن کے خلاف جم کر کام کرے۔ اسی دوران حزب توداہ کو بہت کامیابی حاصل ہوئی اور کافی طاقت میں بھی آ گئے۔
انہی دنوں سید موسیٰ صدر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اور کمیونسٹوں کی سرگرمیاں یونیورسٹی کے طالب علموں میں اتنی زیادہ تھیں کہ وہاں کی عام فضا دین کے خلاف کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ دیندار طالب علم اپنے دینی رجحانات کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔
حوض علمیہ کے ابھرتے ہوئے جوان علماء کمیونسٹ حزب توداہ کے بڑھتے ہوئے رسوخ سے بہت فکر مند تھے، دوسرے علماء بھی اس واقعے سے پریشان تھے، لیکن روایتی طرز کے علماء جوان طبقے کو کانے نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ مقابلے کے لیے لان و نفرین و نفرت، یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی روش کو اپناتے تھے، لیکن سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی جیسے علماء جوانوں کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان افکار کا مقابلہ تفہیم و تفاہیم، بحث و مباحثات سے ہی کیا جا سکتا ہے، فکر کا مقابلہ فکر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سید موسیٰ نے اس مقابلے میں آنے سے پہلے مارکسزم کی ساری اہم کتابوں کا دورہ اور مجموعہ خریدا اور سب کا بغور مطالعہ کیا۔ میرے پاس بھی مارکسزم کی کافی کتابیں تھیں جنہیں شہید مطہری مجھ سے مطالعے کے لیے لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کے افکار اور نظریات کا تجزیہ کر کے ان کا مدلل جواب دے سکے۔ اسی بنا پر سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی یونیورسٹی کے طلاب کے ساتھ اتحاد و اتفاق پر زور دیتے تھے، اور یونیورسٹی میں پھیلے ہوئے مارکسزم کے روک تھام کے لیے فکری اور علمی مقابلہ آرائی ضروری سمجھتے تھے۔
یونیورسٹی میں سید موسیٰ صدر اور ان کے حوزے اور اکیڈمی کے ساتھی سید محمد حسینی بہشتی کے وجود سے اسٹوڈنٹس کی اسلامی تنظیموں کو بے حد تقویت ملی، کیونکہ یہ دونوں انہیں کی زبان میں بحث و مباحث کے ہنر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔
سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی حوزے علمیہ کے ابھرتے ہوئے ان جوان علماء میں سے تھے جو یونیورسٹی کے طالب علم اور دانشوروں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کے خواہاں تھے، اسی لیے یہ دونوں اسٹوڈنٹس کی جانب سے منعقد ہونے والے ہر جلسے میں اور اجتماع میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سید خسرو شاہی اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہم بھی اپنی جانب سے یہ چاہتے تھے کہ حوض علمیہ سے ہمارے تعلقات استوار ہو، اسی لیے ہم لوگ گروپ بنا کر کئی بار علامہ طباطبائی کے پاس علمی گفتگو کرنے کم جایا کرتے تھے۔
شیعہ علماء دین کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کمیونسٹ کتاب کے منتشر ہونے سے حوزہ علمیہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی، کتاب ہاتھوں ہاتھ بکنے اور بار بار چھپنے لگی۔ اس انحراف سے مقابلے کے لیے حوزہ علمیہ میں ایک ہنگامی اجتماع ہوا جس میں سید موسیٰ صدر، سید محمد بہشتی اور بہت سے جوان علماء شامل تھے۔ تو یہ پایا کہ جلد از جلد اس کا مناسب جواب دیا جائے۔
جی ہاں، علماء کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کتاب کمیونسٹوں نے چھپوا کر منتشر کی، جس پر اس زمانے میں شہید مطہری نے بہت اچھا جواب لکھا۔ شہید مطہری نے اپنے کچھ ساتھیوں من جملہ سید موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر اس کتاب کا مدلل جواب لکھا۔ بہرحال سید موسیٰ کے پاس وہ اہلیت بھی تھی اور ان کے پاس وسائل بھی فراہم تھے جو کہ ہمارے پاس اتنے نہیں تھے، وہ سہولتیں نہیں تھی جو ان کے پاس تھی۔
سید موسیٰ صدر نے حوضہ علمیہ قم کے اپنے بہت سے رفقا سے ایک دینی رسالہ جاری کرنے کی تجویز رکھی اور اس سلسلے میں ہر طرح سے تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن حوضہ علمیہ کی روایتی فضا جہاں اخبار میگزین پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، ایسے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ علم دین کے طالب علم کا اخبار یا میگزین پڑھنا اس کی تقویٰ سے دوری اور ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی اخبار یا میگزین نکالنے لگے تو اس کے تقوی اور ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ماحول میں اس کام کی ذمہ داری لینا ایک خاص ہمت اور جرات کا کام ہے۔ آخرکار آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی حمایت سے 1958 میں مکتب اسلام نامی پہلا اسلامی اور حوضوی رسالہ منتشر ہوا۔ رسالے کے نکلتے ہی ہر طرف سے آیت اللہ بروجردی کے پاس اعتراض میں خطوط آنے لگے تاکہ رسالے کی اشاعت بند کر دی جائے۔
آقا شریعت مداری سید موسیٰ صدر کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت سی امیدیں ان سے وابستہ تھی، اس لیے انہوں نے حوض علمیہ کے رسالے کی اشاعت کے لیے ترغیب دلایا اور موسیٰ صدر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حوض علمیہ کے رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھی۔ مضامین کی فراہمی میں حوض علمیہ کے بہت سے علماء اور فضلاء نے حصہ لیا اور اس طرح رسالے کی اشاعت اور مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔
سید موسیٰ صدر کو 4 زبانوں میں یعنی عربی، فارسی، انگلش اور فرینچ میں مکمل عبور حاصل تھا، اسی لیے انہیں مضامین کی تصحیح، تصدیق اور اس کی حوضہ علمیہ کے شایان شان علمیت اور افادیت کے پرکھنے کا اہم کام سونپا گیا۔
ہم لوگ رسالہ مکتب اسلام کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے آشنا ہوئے۔ یہ رسالہ سچ میں اسلامی تعلیمات کا ایک عظیم مکتب تھا جو 50-60 کی دہائی میں ہر مہینہ فارسی زبان میں نکلتا تھا۔ واقعاً اپنی نوعیت میں منفرد رسالہ تھا۔ حوض علمیہ کے کچھ جوان اور روشن فکر علماء جدید طرز پر جوانوں کے لیے اسے نکالتے تھے اور میں خود اسی رسالے کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے واقف ہوا۔ امام موسیٰ صدر حیات تحریریہ کے صدر تھے اور وہ خود زیادہ تر اسلامی اقتصاد کے بارے میں لکھا کرتے تھے اور یہ ہم جیسے جوانوں کے لیے بہت تعجب خیز بات تھی، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک عالم دین مثال کے طور پر اکنامکس کے بارے میں گفتگو کریں اور اسلامی اکنامک سسٹم کو بیان کریں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اکنامکس میں اسلام کا بھی کوئی نظریہ ہے، وہ بھی اس قدر وسیع، جامع اور مستحکم۔
رسالہ مکتب اسلام میں اعتقادی، تاریخی، اخلاقی، تفسیری وغیرہ جیسے کئی قسم کے موضوعات پر اسلامی مضامین پائے جاتے تھے، لیکن سید موسیٰ صدر نے اپنے مضامین میں اسلام کے اقتصادی نظام کو زیادہ توجہ دی ہے اور ان کے ان مضامین کی بنا پر آیت اللہ ڈاکٹر مرتضیٰ مطہری نے انہیں بہت سراہا ہے۔
شہید مطہری رسالہ مکتب اسلام کے مضامین کو بڑے غور اور تحقیقی نظر سے دیکھا کرتے تھے، بہت سے مضامین پر اپنے حاشیے بھی رقم کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسلامی نظام اقتصاد کے سلسلے میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان مباحث کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مضامین سید موسیٰ صدر نے اپنے سلیس، سادہ اور رواں قلم سے تحریر کیے تھے، انہیں شہید مطہری نے بہت سراہا، کیونکہ اس قسم کے مضامین اس دور میں بالکل نئے تھے اور شدید ضرورت محسوس کرنے کے باوجود کوئی بھی اس قسم کے موضوع پر قلم اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔
سید باقر الصدر نے اسلامی اقتصاد میں مضامین اس وقت تحریر کیے جبکہ ابھی شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب اقتصاد انہ نہیں لکھی تھی۔ اس طرح سے سید موسیٰ صدر حوضہ علمیہ کے وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے اس وقت سوشلزم کے بڑھتے ہوئے انحراف کو روکنے کے لیے اقتصاد میں اسلامی نقطہ نظر کو دیگر مکاتب فکر سے موازنہ کرتے ہوئے مدلل انداز میں پیش کیا۔
رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھنے کے کچھ ہی مہینوں بعد سید موسیٰ صدر لبنان کے رہنما سید عبد الحسین شرف الدین کی دعوت پر ایران سے لبنان ہجرت کر گئے۔ 1959 میں سید موسیٰ صدر کے لبنان میں قیام کے ساتھ ایران میں امام خمینی کی تحریک میں نیا موڑ آیا۔ 1963 میں وسیع پیمانے پر ایک عوامی قیام کا آغاز ہوا جو قیام خورداد کے نام سے مشہور ہے، جس کے بعد امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے باوجود سید موسیٰ صدر کا رابطہ اپنے استاد سے نہ ٹوٹا، بلکہ شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کا دفتر لبنان کے شہر ہاضمیہ میں ایران کا مرکز بن گیا۔ لبنان، خاص کر بیروت میں شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے خلاف سید موسیٰ صدر کی خاموش جنگ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی جد و جہد کی اہم کڑی ہے، جس کے پوشیدہ حقائق سید موسیٰ صدر کے اغوا ہو جانے سے سامنے نہ آ سکے، ورنہ آیت اللہ خامنئی، شہید بہشتی اور شہید مطہری کی طرح ایران کے اسلامی انقلاب کے اہم رہنماؤں میں سر فہرست سید موسیٰ صدر کا بھی نام ہوتا۔ ایسے لوگ کم ہیں جنہوں نے سید موسیٰ صدر کی شخصیت کے ہر پہلو کو صحیح سے سمجھا ہو۔ نہ جانے کتنے مسافر نہ پا سکے منزل ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے۔